الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم باقية كباقية الوليد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ایسے بہت پیچھے نہ بیٹھے نا، سامنے کو بیٹھے، جگہ بنا رہے ان کے لیے. گزشتہ ماہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے ہی گزشتہ مہینے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بڑا صندوقچہ ہے اور اس صندوقچے کے اندر ایک چھوٹا صندوقچی ہے، یا بڑے صندوق میں ایک چھوٹی ڈبیا ہے، چھوٹا صندوق ہے، اس صندوقچے کے اندر بچے کے پیشاب پخانے کے پوتڑے رکھے ہوئے ہیں، غلاظت میں ڈوبے ہوئے پیمپر، تو فرمایا کہ وہ جو بڑا صندوق ہے جس کے چھوٹے اس ڈبے اور صندوق کے اندر ایسی غلاظت والے کپڑے ہوں، تو بڑے صندوق کو کوئی تالا لگائے گا؟ نہیں لگائے گا نا. اور فرمایا کہ ایک بڑا صندوق ہے، اس بڑے صندوق کے اندر ایک چھوٹا سی چھوٹی سی ڈبیا ہے، چھوٹے سے صندوق ہے، اور اس ڈبیا اور صندوق کے اندر 10 کروڑ روپے کا موتی رکھا ہوا ہے. اب اس بڑے صندوق کو تالا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے نا؟ فرمایا بس یہی حال ہمارا ہے، یہ 6 فٹ کا جو جسم ہے یہ بڑا صندوق ہے، اس بڑے صندوق میں ایک چھوٹا سا صندوق ہے، یہ ڈبیا. جس کو کہتے ہیں کہ دل ہی تو ہے، اگر اس دل میں غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، لڑکوں کی اور عورتوں کی محبت، یہ تمام ناجائز محبتیں اور غلاظت اگر گھسی ہوئی ہے، تو اس بڑے ڈبے کی کوئی حفاظت کرے گا؟ فرمایا یہ بات ہے، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ مسلمان آج پٹتا کیوں ہے؟ آج مسلمان دیکھے تو بڑا ڈبہ ہے، اس بڑے ڈبے میں ایک چھوٹا ڈبہ ہے. آئیے آئیے، اس جگہ بناؤ، ادھر جگہ بنائے، ادھر آ جاؤں سر، جگہ ہی جگہ ہے ماشاءاللہ، یہ سب حضرات خوشی ہوتی ہے نا، آ جائے خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، 3 مولویوں کی اب پوری جو انقطاع تھا وہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ. یک نشو سہشو، تو اس بڑے ڈبے کے اندر اس چھوٹا یہ جو ہمارا دل ہے, اب اس دل میں کیا ہے؟ تمام غیر اللہ کی محبتیں, عورتوں کی محبتیں, دنیا کی محبتیں, بس اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسجد سے نکلے کوئی حسینہ مل جائے اس کو دیکھ لیں. اور مسجد میں بھی نماز, حالت نماز میں بھی بس تمام غیر اللہ کے خیالات میں مشغول, عزتیں ہر وقت اپنی عزتوں کے طلبگار ہیں ہم لوگ. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم ہے اس کی کون حفاظت کرے گا؟ اور میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک بڑا ڈبا ہے, اس کے اندر یہ چھوٹا سا جو ڈبیا, یہ جو دل ہے, اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا موتی ہو تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہرن کی دو قسمیں ہیں, ایک اور دونوں ہرن کی جو قسمیں ہیں دونوں کھاتے گھاس ہی ہیں. ایک ہرن گھاس کھاتا ہے, غلاظت نکالتا ہے, اور دوسرا ہرن گھاس کھاتا ہے, اس کے نافے کے اندر مشک بنتا ہے. فرمایا کہ وہ جو ہرن جس کے نافے کے اندر مشک ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگتا ہے. کیوں؟ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی شکاری مجھے گولی مار کر میرے پیٹ کو چاک کر کے کاٹ کر میرے اندر سے وہ مشک کا خزانہ نہ نکال لے, اس لیے وہ بھی چوکنا رہتا ہے. اور اگر کوئی مالک اس ہرن کو پالے تو مالک اپنے ایسے ہرن کی حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فرمایا ایسے ہی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت, اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں وہ بھی چوکنا ہوتے ہیں. حضرت فرمایا چوکنا کیا ہے؟ چاروں کونوں پر نظر رکھنا, یعنی نظر رکھنے کی یہ معنی کہ کسی راہ سے غیر اللہ نہ آ جائے میرے دل میں, اپنے دل کے چاروں کونوں کی نگرانی کرنا کہ کسی راستے سے میرے دل میں غیر اللہ نہ داخل ہو جائے. لہذا وہ نظر رکھے گا کہ نہ کوئی راہ پا جائے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے گزرنے کی بھی اجازت نہ ہو. دیکھیے نا, آپ ہمارے آج کل دیکھیں کراچی شہر میں جگہ جگہ گلیوں میں بیریئرز لگا دیے, بلاک کر دیے گلیاں, رکاوٹیں کھڑی کر دیے کہ کوئی گزر بھی نہ سکے. کیوں جناب؟ ان سے کہتے ہیں کیوں بھائی آپ نے کیوں کام کیا؟ کہ جی جی اجنبی یہاں سے نہ گزرے, گزرے بھی نہیں کوئی یہاں سے. ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کو شاہراہ بنائی جائے, گزرگاہ بنائی جائے, اتنا بھی گوارا نہیں ہے. حالانکہ وہ گلی کسی کی نہیں ہے, قانوناً جرم بھی ہے, قانوناً بھی جرم ہے. یہ ہمارا ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, قانوناً بھی جرم ہے اور اخلاقاً تو ہے ہی. لیکن آپ دیکھیں کہتے جی ایسا نہ ہو کہ ہماری گلی والوں کو کوئی نقصان پہنچے, وہاں کے مکینوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو پتہ یہ چلا کہ گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ کوئی راہ پا جائے, تو یہ تو صرف جب راہ گزر والوں کا یہ حال ہے تو رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی کی گلی کے اندر کوئی غنڈا بدماش آ کر رہ جائے پوری گلی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. فرمایا نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبا رہنا, ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرنا کہ کوئی غیر اس دل میں نہ گھس جائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں مولا ہوتا ہے. حضرت کی ایک بات یاد آئی, فرمایا کہ ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر 50,000 روپے تولے کا عود ہے یا 50 کروڑ روپے کا موتی ہے. تو یہ اگر آدمی, کوئی آدمی اس شیشی کے پاس بیٹھے گا جس میں 50,000 روپے کا عود یا 50 کروڑ روپے کا موتی ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ کہ میں شیشی کے پاس بیٹھا ہوں. کہے گا کہ میں عود کے پاس بیٹھا ہوں یا موتی کے پاس بیٹھا ہوں, ایسے ہی بولے گا نا. فرمایا سبحان اللہ, ایسے ہی جن کے دلوں میں مولا ہے, جن کے دلوں میں اللہ موجود ہے, فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا یہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. کیونکہ جس کے دل میں مولا ہے یہ وہ مولا والے ہیں کہ جن کے قلوب اللہ تعالی کے قرب اور محبت اور تعلق سے منور ہیں, جن کے دلوں میں مولا ہے, تو ان مولا والوں کے پاس بیٹھنا مولا کے پاس بیٹھنا ہے. اور مثال سے سمجھا دیا کہ جیسے عود کی شیشی یا وہ موتی کی شیشی, اس کے پاس بیٹھنا, کہیں گے جی میں موتی کے پاس بیٹھا ہوں یا عود کے پاس بیٹھا ہوں. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. ذرا میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس ڈبیا میں, یہ جو دل ہے نا, ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے, اگر ہم نے اس میں غیر اللہ کو رکھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یہ سارا جسم بھی تباہ و برباد ہو جائے گا غیر اللہ کے اندر مبتلا. اور اگر اسی دل میں مولا کی محبت داخل کر لی, سبحان اللہ, نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس دل کی پھر نہ صرف یہ کہ جو صاحب نسبت جو اللہ والا ہوتا ہے وہ خود بھی نگرانی کرتا ہے, اس کو بھی فکر لگی ہوتی ہے کہ میری دولت کو کوئی چھین نہ لے. دیکھیے جناب, ہم لوگ پیسے لے کر نکلتے ہیں بینک سے, اپنے کسی دوست پر بھی اعتماد نہیں کرتے, کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم بینک جا رہے ہیں پیسے لینے, گھر میں بتا کر نہیں جاتے. کیوں؟ ایسا نہ ہو اس کی خبر اگلے کو مل جائے اور ہماری وہ پونجی, وہ ہمارا مال چھن نہ جائے. کیسے نظر رکھتے ہیں؟ چند روپوں کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, جن کے قلوب میں مولا ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی خاطر نظریں نیچی کرتے ہیں, اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ایک مضمون ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شیشی ہے, وہ شیشی مان لے 20 روپے کی, اس میں پیشاب بھر دیا, کوئی قیمت رہے گی؟ اب اس کی 20 روپے بھی قیمت نہ رہے. اسی شیشی کے اندر پانی بھر دیا, اب اس کی قیمت 20 روپے ہے. اگر منرل واٹر ہو تو شاید پلس ہو جائے گی بھائی. یہ جو ہمارے دریاؤں کا پانی ہے نا, یہ بھی کسی منرل واٹر سے کم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, کتنے منرلز اس میں ملتے رہتے ہیں. کیا کچھ نہیں اس میں ملتا, معدنیات, منرلز, کیلشیم, آئرن, سب کچھ ہوتا ہے اس میں, وہ بھی کسی منرل سے کم نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ دوسری جو شیشی ہے, اس شیشی کے اندر پانی ہے, اب اس کی قیمت 20 روپیہ ہے. اسی شیشی کے اندر 50,000 روپے کا عود بھر گیا, اب اس شیشی کی قیمت کیا ہو گئی؟ 50,000 روپے پلس 20 روپے. فرمایا اسی طرح سے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہماری شیشی ہے نا, اس کا یہ چھوٹا سا ایک ظرف ہے, کہنے کو بہت چھوٹا ہے لیکن بہت کچھ ہے. اگر اسی میں ہم نے کوئی غلاظت گندگی بھری تو ہمارا جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہماری مٹی مٹی پر مٹی ہوئی, حاصل مٹی نکلا. یہ تو ہے حرام محبت کا عالم. اور رہی بات حلال چیزیں, حلال چیزوں کا بھی یہ عالم ہے کہ میرے مرشد فرماتے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے, اپنا مکان, اپنی موٹر, اپنی جائیداد, اپنا بینک بیلنس, اپنے کریڈٹ کارڈ, کیا لے کر جاتا ہے؟ جو حلال دنیا ہے اس میں سے بھی کیا لے کر جاتا ہے؟ اس میں سے جو سب کچھ ہے وہ یہی رہ جاتا ہے. اس لیے حضرت والا کا شعر ہے, فرماتے ہیں آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ سب یہی رہ جاتی ہیں. اسی کو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے انداز سے سمجھایا, سبحان اللہ. کلام نبوت کا انداز دیکھیے کہ تمہاری قبر تک تمہارے مال, تمہارے آل اور تمہارے اعمال, یہ تین چیزیں جاتی ہیں. مال آل, مال اعمال, اس میں سے آل اور مال یہی رہ جاتے ہیں. بلکہ میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ابا کتنی محنت سے گھر بناتا ہے, خون پسینہ, ایک ایک پیسہ جوڑ کر. ادھر ابا ابھی قبر میں لٹایا, ابھی اس کی قبر کی مٹی گیلی ہوتی ہے کہ بیٹا ابا کے نام کی تختی نکال کر اپنے نام کی تختی لگا دیتا ہے. تو یہ دنیا ہے, کیسی عجیب ہے نا. ابھی ابا کے ایک صاحب جو ہے, ان کو قبرستان میں دیکھا کہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھے اس کو پنکھا جل رہے. سب حیران کہ اللہ اکبر, بیوی سے اتنی محبت. ایک دن گزرا, دو دن, دیکھا پنکھا ہر وقت پنکھا جھلنے میں مصروف ہے. کہ یار مثالی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اتنی اس کے راحت کا خیال. کسی نے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے کہ تم اپنی بیوی کی قبر پر یہ پنکھا کیوں جھل رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ کہ میری بیوی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میرے قبر کی مٹی سوکھے نہیں دوسری شادی مت کرنا. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس آل کے لیے ہم نے کیا, ابھی ابا کا انتقال ہوا قبر میں بھی نہیں گیا. کوئی بیٹا موبائل دبا لیتا ہے, کوئی کاغذات دبا لیتا ہے, فوراً فائلیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ساری جو نحوست مردے کی گھستی ہے وہ مردے کے کپڑوں میں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نحوست کتنی چالاک ہے کہ صرف مردے کے کپڑوں میں گھستی ہے, باقی اس کے اگر جیب میں نوٹ ہو نا اس میں نہیں گھستی. اگر اس کی جیب میں آئی فون رکھا ہو وہ نحوست اس میں بھی نہیں گھسے گی. گاڑی کی جو کنجی رکھی ہو اس میں بھی نحوست نہیں گھسے گی, صرف کپڑوں میں گھسے گی. دادا گویا نحوست بڑی چالاک ہوئی, دیکھ کے گھستی ہے کہاں گھسنا ہے کہاں نہیں گھسنا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مردے کے, کیونکہ ہوتا یہ کہ مردے کے کپڑے جو ہے دے دیے جاتے ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. یہ وہ بظاہر تو ہم اپنے ماں باپ دادا کے مکان اور اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن در حقیقت اپنے لیے جہنم کا انتظام کر رہے ہیں. اچھے اچھے دیندار ہیں لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے بہت تیر مار لیا تو وہ یہ تیر مارتا ہے کہ بھائی جو دیکھا زیادہ بھائی شور مچانے والا ہے اس کو فوراً اتنا پکڑا دیا کہ تو تو اپنی بولتی بند کر. یعنی حق داروں میں سے جو زیادہ شور مچانے والا ہو نا اس کی بولتی بند کرنے کے لیے اس کو کچھ پکڑا دیتے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ وراثت در وراثت جو چلتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کی اصلاح یہ ہے کہ کچھ بھی نقصان دنیا کا گوارا ہو دنیا کے کوئی بھی نقصان ہو گوارا کرے لیکن وراثت تقسیم کرے. اس کے لیے جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے یہ تکلیف اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راستے میں شمار فرمائیں گے. اس لیے وراثت کے معاملے میں اور خصوصاً بہنوں کو سماجی اور معاشرتی دباؤ ڈال کر ان سے وراثت کو معاف نہ کروائیں اور نہ بیان میں آگے بیٹھ کر سوئیں. مولوی صاحب کو جگہ دو. اور جو ظالم رینج میں ہو اس کی اصلاح یہی ہے کہ وراثت تقسیم کرے جو تکلیف ہو برداشت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کا حق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو. اور بہنوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ جوڑے کپڑے بنا دیے اور کہا نام نہیں لینا. یہ انتہائی ظلم کی بات ہے. اور زیادہ افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دیندار کہلائیں علماء سے تعلق ہو اللہ والوں سے تعلق ہو دین کے کسی شعبے سے متعلق ہو اگر ان کے ہاں بھی وراثت تقسیم نہ ہو تو یہ میرے دوستو ظلم ہے ظلم. تو میں اپنے شیخ کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اب وہ جو شیشی ہے ایک شیشی اس میں پیشاب بھرا ہے کوئی قیمت نہیں, دوسری شیشی اس میں پانی بھرا ہے وہی قیمت ہے, اور تیسری شیشی جس میں اگر عود ہے 50,000 کا تو اس کی قیمت 50,000. فرمایا اس سے قیمت لگتی ہے. یہی حال ہے ہمارا. اگر ہم نے دنیا کی جائز محبت بھی رکھی تو یہ چھٹنے والی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور حضرت نے لباس کے متعلق ایک بات فرمائی کہ ہم لوگ لباس کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جی اس لباس سے ہماری عزت ہے. تو حضرت نے فرمایا اگر عزت لباس میں ہے تو رات کو تو تم لباس اتار کر سوتے ہو, تو گویا کہ تم نے اپنی عزت کو اتار دیا کہ جی کرتا ٹانگ دو اپنی عزت وہاں ٹنگی ہوئی ہے. کیا عجیب انداز ہے دیکھیے سمجھانے کا. مطلب کیا حضرت فرمایا کہ اس سے منع نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے موافق اچھا کپڑا پہنے, شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا. لہذا اس کی نفی مقصود نہیں ہے. جو شریعت کی حد ہے اس میں اپنی حیثیت موافق اچھا کپڑا پہنے لیکن اس کو عزت کا ذریعہ نہ سمجھے کہ جی مجھے لباس کی وجہ سے عزت ملے گی. اب دیکھیں نا کسی بھنگی کو 50,000 روپے کا لباس پہنا دے عزت میں اضافہ ہوگا اس کی؟ اور عزت کیا چیز ہوتی ہے؟ بیت المقدس کی فتح کا وقت آیا, سپہ سالار نے امین المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو بغیر لڑے بیت المقدس فتح ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں گدھے پر غلام سوار آپ پیدل, پادریوں نے آ کر پیوند گنے ایک پیوند کم نکلا، کہا آپ نہیں ہو سکتے. فرمایا کیسے؟ کہا اس پیوند کو بھی تم نے گنا جو بغل کے نیچے ہے، تو پورے جسم پر کے جو کپڑا ہے اس پر پیوند لگے ہوئے، کوئی بڑھیا لباس نہیں، ایک گدا سواری اور وہ بھی غلام اس وقت سوار ہے، لیکن عزت کیا مل رہی ہے کہ وہ جو اپنے وقت کی سپر پاور، وہ آپ کے سامنے سر نگو ہے اور سرنڈر ہے. اگر لباس سے عزت ہوتی تو کیا عالم ہوتا ہے. کہا نہیں، جاؤ بڑھیا لباس پہن کر آؤ. کہ ہم کہے بھائی بادشاہ وہ ہے جس کے پاس مرسیڈیز کار ہو، چاہے وہ عوام کے پیسے سے لیو. یہ تو کون سا اپنے گھر سے لاتے ہیں، مولویوں کو بولتے تو یہ کون سا اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں، یہ بھی تو عوام کا ہی پیسہ کھاتے ہیں. چاہے حکمران ہو چاہے افسر ہو، یہ بھی عوام کا ہی کھاتے ہیں. اور تیر کون سا مارتے ہیں؟ ہاں اعتراض مولوی پر ہے. وہ در حقیقت اصل میں مولوی بیزاری نہیں، دین بیزاری ہے، بات ساری ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ حقائق کو کھول دیتا ہے، نفس کے رستوں کو بند کرتا ہے، بس ساری رکاوٹ یہ ہے. اس لیے جو رکاوٹ ڈالے انہیں کے رکاوٹ دور کر دو. تو کھاتے یہ بھی ہیں، بس نام ان پر لگا دیتے کہ ہم کو کوئی کچھ نہ کہے. جیسے مزاج ہے نا ہم لوگوں کا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی کی ٹکر ہوئی تو میری غلطی نا، تو میں پہلے کہوں گا آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی. وہ بیچارہ اگلا خود ہی پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا کروں. یہ ہے طریقہ، واردات کا ایک طریقہ یہ سائیکالوجیکل نفسیاتی طریقہ ہے کہ چور جو ہے نا فوراً چوری جیب کاٹی اور فوراً شامل ہو گیا. ارے بھائی کس نے کیا، پکڑو پکڑو. کہیں گے یار یہ سب سے بڑا ہمدرد تو یہ ہے، یہ طریقہ ہے واردات ہے. تو اس لیے سارا الزام مولوی پر ڈال دو، کیوں یہی بےچارے ہیں جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے. اصل میں کسی اور میں ہمت بھی نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی. ملامت، تانا، اعتراضات، اتنے بوجھ اٹھانے کے باوجود پھر بھی دین کا کام کرتے رہنا، یہ اسی مولوی بیچارے کا حوصلہ ہے کہ سنے گا اعتراضات کی بوچھاڑ، ملامتیں، سب کچھ ہے، کام کرتا رہے گا. کیونکہ اس کی نظر در حقیقت ان چیزوں پر نہیں، مولا پر ہوتی ہے. اور اس کی مثال موٹی سی ایک دیکھیے، شادی ہوتی ہے تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا نام ہے دھولا. پہلی دفعہ دھولا بننے کا تو مزہ ہے ہی، تصور کرے دوسری دفعہ بنے، اور دوسری دفعہ بننے کے تصور سے مسکراہٹ سب کے لبوں پر آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیے شادی کی تقریب میں دھولا وہ شخص ہوتا ہے جس کو ہر آدمی چھیڑتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب؟ ہر آدمی اس سے مستی، دل لگی، کوئی نہ کوئی فقرہ کسے گا، کچھ نہ کچھ کہے گا، طنز ہوگا. لیکن آپ اس دھولا کو دیکھیں، اس کا کیا عالم ہے؟ نہ لڑے گا، نہ غصہ کرے گا، نہ جھنجھلائے گا، بس ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کی گویا کہ عملی جو ہے وہ اشتہار، تشہیر کا ذریعہ، عملی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے، بس کچھ نہیں بولتا، خاموش، بس ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نظر ان باتوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر ان الفاظوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر ان لوگوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر صرف لیلا پر ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس کی نظر میں ایک لیلا کی ایسی حیثیت ہے کہ اس لیلا کی وجہ سے وہ اتنے حلقے کے اندر کے اعتراضات، طنز اور لفظوں کی بوچھاڑ کو ہنستے کھیلتے برداشت کرتا ہے، تو جس کی نظر مولا پر ہوگی اس کی تو یہ عالم ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، سارے عالم کی ملامت اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کی نظر میں صرف مولا ہوتا ہے، یہ عالم ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے، جہاد کا موقع، گھوڑا بھی ایسا ٹرینڈ اور تربیت یافتہ کہ کاٹتے جا رہے ہیں اور وہ لاش کافر کی پیچھے پھینکتا جا رہا ہے، بادشاہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی کمزور، منحنی جسم کا، پتلا دبلا، نہ باڈی بلڈر اور نہ کوئی اس کے پاس شاندار لباس، لیکن وہ ایسا بہادری سے، دلیری سے اور شجاعت سے لڑ رہا ہے، اور پھر ظالم کا گھوڑا بھی ایسا ٹرینڈ اور تربیت یافتہ کہ جس کی لاش کو کاٹ رہا ہے وہ اس کو پھیسے پھینکتا جا رہا ہے. اور ایک طرف یہ منظر اور دوسری طرف اپنے سرماؤں کو دیکھ رہا ہے کہ جس کو میں نے دودھ، بادام، کشتے، سپلیمنٹس، گوشت، مرغیاں، یخنیاں سب کھلا پلا کر، اور جس کے لیے پیمپر کے پیمپر، کنٹینر کے کنٹینر پیمپر کے بھیجے، لیکن جہاں وہ سامنے آتا ہے سارے جو ہے وہ، اور وہ آٹھ آٹھ فٹ، سات سات فٹ لمبے بھی، صحت، باڈی بھی اتنی زبردست، تربیت یافتہ، ٹرینڈ، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ شخص اتنا کمزور تھا. اور ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے، اور سارے سرما جو ہے پہلوان اس کے جہاں سامنے جو ہیوی ویٹ چیمپئن تھے جتنے، وہ بھی کہاں پر ہیں. اپنے ایک وزیر سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جن پر میں نے اتنی محنت کی کہ موقع کے اوپر آ کر یہ اتنا بہادری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ایک شخص ان کا یہ حال کر رہا ہے. حضرت والا میرے پیارے شیخ دعوت برکاتم نے سنایا، مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، مارومی نے فرمایا کہ روبا کے ہستورا شیر پشت، کہ وہ لومڑی کے جس کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے. تو فرماتے کہ بشکنت کلائے پلنگا را بمشت، ایک گھوسے میں، ایک تھپڑ میں وہ چیتوں کا کلا پھاڑ دے. ارمی سمجھا رہے کہ دیکھو وہ جو شخص ہے وہ صحابی ہے، ایمان کی دولت اس کے دل میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ان کا ایمان ایسا روشن اور ایسا اس کا اثر آیا کہ بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے جب یہ بات بولی اپنے وزیر کو، یہ کیا بات ہے کہ اس شخص میں تو مجھے کوئی کمال نظر نہیں آتا، لیکن میرے بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے جو ہے وہ کمزور پڑے ہوئے، اور یہ ہر ایک کو جس کو چاہتا ہے اٹھا کے پٹک دیتا ہے. تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ در حقیقت دل کی طاقت ہوتی ہے. آپ نے ان کو بادام پستہ تو خوب کھلا دیا، لیکن ان کے دل پر محنت نہیں کی. اور جس شخص کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کمزور سا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر ان کے نبی نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر ایمان کی محنت کی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ ان کا دل چونکہ صحت مند اور تندرست ہے اور اللہ تعالی کی محبت سے قوی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ سارے پہلوان ان کے سامنے ڈھیر نظر آتے ہیں. اب مارومی ایک بات اور سمجھاتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو چوہوں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور بلی کے سینے میں بھی دل. ایک ہزار چوہے ایک بلی کو پکڑ سکتے ہیں؟ کتنے کوالیفائیڈ اور تربیت یافتہ چوہے ہو، لیکن جو چیز بلی کی ان کے لیے خوف کا ذریعہ ہے نا، وہ ہے بلی کی میاؤ.
کہتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بلی جب میاؤں کرتی ہے نا، بس اس وقت پیمپر کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا رومی ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو قصائی ایک ہے، کمیلے میں جا کر دیکھے کیسے کمزور سے ہوتے ہیں، دھوتی باندھے بنیان پہنے، کیسے کمزور سے قصائی. ان کے سامنے گائے کو اگر دیکھے، قصائی کا وزن ہوتا ہے 50-55-60 کلو، گائے دو دو من، ڈھائی ڈھائی تین تین من کی ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور لائن میں 100 گائے کھڑی ہوئی ہیں اور ایک قصائی ہے، بھاری ہے کہ نہیں؟ معرومی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دل قصائی کے سینے میں ہے وہ دل گائے کے سینے میں نہیں ہے. لالا میرے پیارے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو دل سے قیمت لگتی ہے نا، اس کی قیمت ہی کچھ ہے. اب رہی بات کہ اپنے دل کو اس سے صاف کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز کیمیکل رکھا ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ سے صاف ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کیمیکل رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. میرے پیارے دوستو، ایک کافر جس نے 80 برس 100 برس کفر کیا اور ساری دنیا کی غلاظت اور گندگیاں گناہوں میں زندگی گزاری ہو، کفر، شرک، زنا، بدماشی، شراب، 80 برس 100 برس، ایک دفعہ کلمہ شریف اس نے پڑھ لیا، اس کا یہ 80 اور 100 برس کی غلاظت کہاں جائے گی؟ سب ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جس کافر پر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے یہ اثر ہوگا، مومن پر کیا اثر ہوگا؟ اس نے ایک دفعہ توبہ کی، کلمہ شریف جو پڑھ رہا ہے وہ در حقیقت کفر سے توبہ کر رہا ہے نا، اور تمام اس پرانی زندگی سے ایک مرتبہ یہ پڑھنے کا اثر ہے. تو فرمایا، میرے مرشد فرماتے، جو مومن توبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس کے قلب کے تعلق کا اور اس کے قلب کی صفائی کا کیا عالم ہوگا. دادا، اس دل کے برتن کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکل ہے وہ توبہ کا کیمیکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ توبہ کا سہارا بنا کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے اور اپنے دل کی دنیا کو بدلے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب سے آباد کرے. اور اس کی آبادی کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ توبہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے تو اللہ والے سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کا جو پہلا قدم ہے وہ توبہ ہے. وہ اللہ والا اس کو اللہ کی محبت کے راستے میں جو پہلا قدم چلاتا ہے وہ اسی توبہ سے چلاتا ہے کہ دیکھو تمام پرانے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی، معاملات کے گناہ، معاشرت کے گناہ یا اخلاقی گناہ، تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. اور اسی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا کہ دیکھو ایسے مانگو، کیسے؟ اللہم واقعیتن کواقعیت الولید. یہ حدیث شریف جو ابتدا میں خطبے کے دوران پڑی تھی کہ اللہ میری ایسی حفاظت فرما، ایسی نگہبانی فرما جیسے ولید، ولد ہوتا ہے لڑکا، ولید ہوتا ہے چھوٹا لڑکا، کہ جس طرح سے ماں، میرے مرشد نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی فرمایا کہ جس طرح سے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ وہ بچہ مٹی پر عاشق ہے، ہم بھی مٹی پر عاشق ہیں، ہم اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مزاج بھی مٹی پسند ہے، ہم مٹی چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی اور فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ سے مانگو کہ بچے کی طرح ہماری حفاظت فرما، کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ بچہ مٹی پسند کرتا ہے اور جہاں موقع ملے انگلی مار کر مٹی چاٹ لیتا ہے. تو ماں کیا کام کرتی ہے؟ اب میرے شیخ کی تقریر سنیں، فرماتے ہیں ایک کام تو یہ کرتی ہے کہ ماں جھاڑو دے کر مٹی کو ہٹا دیتی ہے، صاف رکھتی ہے تاکہ بچہ کہیں انگلی نہ مار سکے، اور چار تالے انگلی. دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ جو آنے والے بچے ہیں نا ان کی تلاشی لیتی ہے کہ کسی کے پاس مٹی نہ ہو جو میرے بچے کو سپلائی کر دے. کہ خدا کی قسم میں سگریٹ نہیں خریدتا, ہاں دوسروں سے مانگ کے پی لیتا ہوں, میں خود پان نہیں خریدتا, دوسرے سے مانگ کے کھا لیتا ہوں. تو اب وہ پتا ہے کہ مٹی تو خود نہیں لاتا لیکن سپلائی کرنے والے ہوتے نا, لہذا ویڈیو کی دکان پر خود نہیں جائیں گے, سی ڈی چاہیے ہوگی تو خود لینے نہیں جائیں گے. تھرو چینل, کیونکہ اپنی عزت بھی تو بچانی ہے نا جناب, یہ چینل ہوتا ہے. تو مٹی فراہم کرنے والے بچے ہیں, ماں اس سے بھی اس پر بھی نگرانی رکھتی ہے, ان کی تلاشی لیتی ہے. دو قسم, اور فرمایا کہ اگر بچہ مٹی کو چاٹ لے پھر ماں کیا کرتی ہے, اس کے منہ میں انگلی ڈال کر مٹی نکالتی ہے, پھر لگاتی ہے تھپڑ جھاپڑ اور منہ میں انگلی ڈال کر مٹی نکالتی ہے اور صاف کرتی ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی, اللہم واقعتن کا واقعت الولید, سبحان اللہ, کہ یہ کہ اللہ ہم تو مٹی پسند کرنے والے ہیں. دادا اللہ تعالیٰ اس دعا کے لیے, جس دعا کی قبولیت کا جس پر اثر فرمائیں گے, تو میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی مٹی اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی دور فرما دیتے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ مٹی پسند کرنے والا ہے, اپنی بشری تقاضے سے تو کوئی ولی اللہ ہوگا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی مٹی پسند نہ کرے, اپنی بشری تقاضے سے وہ بھی پسند کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ان اللہ والوں کی صحبت جسے اٹھائی ہوتی ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کو بھی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ مٹی کی چیزوں کو ان سے دور فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی لاج رکھتے ہیں, اس لیے مٹی کی چیزوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں. اور مٹی سپلائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, پھر یہ صفائی ان پر بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو جن کی صحبتوں سے, جن کے پاس بیٹھنے سے یہ گناہوں میں مبتلا ہوگا, مٹی کی طرف جائے گا, غیر صحبتوں کی طرف جائے گا. کلفٹن تو جانے سے منع نہیں ہے لیکن کلفٹن کی ٹنا ٹن میں جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ایسی ان بندوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں کہ یہ کہیں غیر اللہ کی سپلائی نہ کر دے. لہذا اگر گناہ بھی چاہے, اگر گناہ خود بھی چاہے کہ میں خود ہی پکڑ لوں, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رستہ بند فرما دیتے ہیں اور فرمائے کہ اگر کبھی یہ ظالم اپنے نفس کی اس نالائق فطرت کی وجہ سے اگر کہیں مٹی غیر اللہ کی چاٹ بھی لے, کہ چلو پتا تو چلے کہ کون سی کمپنی کی لون ہے, دیکھیں گے نہیں صرف نام پڑھیں گے, اس لون پر لان میں چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں نا جی, ہم لان میں چہل قدمی کے لیے تھوڑی جاتے ہیں, جا رہے ہیں واکنگ کرنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں کہ اس لان کا نام کیا ہے. جیسے ایک صاحب میرے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی صحبت کی برکت ہے میں نے بدنظری چھوڑ دی. کہا حضرت لیکن ایک عجیب بات ہوئی, اور وہ عجیب بات یہ کہ اب میں کسی لڑکی کو عورت کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں, ان کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میری شادی کس سے ہوگی. لہذا اگر وہ کہیں نہ کہیں نظر مارے گا یا پرانے اس کی یاریاں, کیونکہ موبائل نمبر تو ایک صاحب حضرت کے پاس آئے ایسے ہی حضرت سے, انہوں نے کہا کہ حضرت
لڑکیوں سے باتیں کرنے کی عادت، تو لڑکیاں مجھے فون بھی کرتی ہیں، فرمایا کہ اپنی موبائل کی سم بدلو تاکہ نمبر ہی نہ پتہ چلے، ختم. ماشاءاللہ اتنے شریف اور اتنے سادہ سم بدل کے فون کر کے کہہ رہے ہیں اب آئندہ مجھے فون نہ کر رہا. میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. سادگی ہے نا، یہ بھی شرافت کا عالم ہے کہ فون کر کے بول رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ اب مجھے میں نے سم بدل لی ہے، اب مجھے میسج نہ میسج کرنا نہ فون کرنا. سادگی ہے جناب. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی اس حدیث شریف کی اللہ تعالی سے یہ دعا کو مانگے تو جس کے لیے اللہ تعالی حفاظت کا فیصلہ فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو پھر اس کو حفاظت یہ ہوگی کہ اگر کہیں اس نے مٹی چاٹ بھی لی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ عطا فرمائیں گے. اور یہ ہے وہ چیز میرے پیارے دوست کہ انسان، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، کہ آدم کا ہر بیٹا کثیر الخطا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی اپنے گناہ پر قائم نہ رہے. اس لیے میرے شیخ کی ایک بات عجیب و غریب بات ہے، فرماتے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. فرمایا پہلی بات تو یہ غلط ہے، تم چھوڑتے نہیں ہو، لیکن حضرت نے فرمایا چلو بالفرض ہم نے تسلیم کر لیا کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹتے. فرمایا کہ اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ کرنا مت چھوڑنا، اگر کالک لگ جائے تو انسان دھونا چھوڑتا ہے. اب ہمارا تو یہ عالم ہے اگر دعوت میں سالن گر جائے فوراً کھانا چھوڑ کے دھونے جاتے ہیں، چائے گر جائے فوراً، پہلے چائے مکمل نہیں کرتے بلکہ کپڑا فوراً دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں اگر چائے کپڑا دھونے میں دیر کر دی تو چائے کا داغ مستقل ہو جائے گا. سبحان اللہ، میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں کہ تم کو اپنے کپڑے کی تو کتنی فکر ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جو دل پر داغ لگتا ہے، جی ابھی تو بنس روڈ سے کہاں تک جانا ہے، ابھی تو کتنے ہی گرلز کالج اور اسکول پڑھیں گے بیچ میں، کتنے بس اسٹاپ پڑھیں گے، اگر ابھی سے توبہ کر لی تو باقی سب کو کیسے دیکھیں گے، پھر پتہ ہی کیسے چلے گا کہ مارکیٹ میں کون سی لون آئی ہوئی ہے، کون کون سے حسین ہیں. تو فرمایا کہ یہ در حقیقت علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کا عاشق نہیں ہے. تو میرے مرشد فرماتے کہ اس دعا کو مانگا کرو، اللہم واقعیتن کواقیت الولید، اللہم واقعیتن موٹے قاف سے ہے، اللہم واقعیتن کواقیت الولید، کہ اللہ میری ایسی نگہبانی فرما جیسے چھوٹے بچے کی نگہبانی کی جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ماں باپ کیسی نظر رکھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، ماں باپ آپس میں ادھر باتیں کر رہے ہیں، بچہ ادھر جھولے پہ کھیل رہا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اس پر نظر بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہو پر کہ اللہ بس ایسا ہی ہو کہ ہم کہیں دنیا میں جائیں، کسی چمن میں جائیں، باغ میں جائیں، لیکن آپ کی حفاظت اور نگرانی کے اندر ہو، تاکہ ہم آپ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ بھی درآمد نہ کریں. اور اگر اپنی نالائق عادتوں کی وجہ سے اگر ایسا کام کریں تو اللہ توفیق توبہ، توبہ کا دروازہ ہم پر بند نہ فرمائیے گا، اور توفیق توبہ عطا فرما کر اپنے پاک بندوں میں شامل رکھیے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا دیکھیے، ایک مضمون تھوڑا سا تھا، ذرا ایک چیز کا تکرار تھی، اقامت کا سنت طریقہ تاکہ سیکھ لیں. اس کے لیے پہلے دو فارمولے یاد کر لیں. ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفعہ ہے نا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ قاعدہ ہے. اقامت کے دو اصول ہیں نا، اس اصول کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے دو اصول سمجھ لیجیے تو پھر اقامت آسان ہو جائے گی. ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفعہ ہے نا، یہ ایک کلمہ کہلائے گا. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک سانس میں دو کلمے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب، سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی آپ یوں سمجھے کہ اللہ اکبر ایک جملہ ہے، چلو اور آسان کر دو، تو کلمہ آپ کیا سمجھیں گے؟ کلمہ تو وہی ہوتا ہے.
اب مولویوں کو پڑھایا جاتا ہے تو دل میں آئے کہ نہیں بھائی اور آسان کرنا چاہیے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر گویا ایک جملہ ہے, ایک قاعدہ ہو گیا, اور دو جملے ایک سانس میں پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب؟ اب اقامت سنیے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دو جملے ایک سانس میں ہوئے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایک سانس ہوا, اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, ایک سانس ہوا, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ایک سانس ہوا نا جی, اللہ اکبر ایک جملہ, لا الہ الا اللہ ایک جملہ, تو دو جملے ایک سانس میں پڑھنے, ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ ہے اقامت کا اصول, اور یہ وہ اصول ہے جو سنت کے موافق اور مطابق ہے, ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ ہے آسان قاعدہ, اس سے اقامت آسانی سے یاد ہو جائے گی. الفاظ تو یاد ہے ہی, الفاظ تو یاد ہے ہی, بس اس کا اصول یاد کر لیں کہ جی اقامت کا سنت طریقہ کیا ہے, کہ دو جملے ایک سانس میں کہنے ہیں اللہ, اور جلدی جلدی پڑھنا اس کا ہی طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے جناب؟ یہ اقامت کی تکرار مقصود تھی تاکہ مسلمان کو اقامت آئے, کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جی اقامت کا موقع آتا ہے لیکن مسلمان اقامت پڑے خلاف ہے سنت, ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس کا اصول اور یہ اس کا قاعدہ ہو گیا, اور اس کے لیے چونکہ اقامت کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے, ایک چھوٹا سا اہتمام اور کریں کہ قرآن مجید سیکھنے کا اہتمام ہو, میرے شیخ اس پر بہت زور دینا, کیونکہ قاف اور کاف کا فرق ہے. اب قاف اگر موٹے قاف سے ہو جو قلفی والا قاف ہے, اگر وہ قاف قلبن کے اوپر ہو تو اس کے معنی دل کے ہیں, اور ایک کاف کراچی والا کاف ہے, اگر اس کاف کو بنایا قلبن تو اس کے معنی کتے کے ہوئے. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہوا نا. ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور ان کو دعوت میں دال کھلائی, تو مولوی صاحب نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے دال کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں شرماؤں کیا, آپ کو دال بہت پسند ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو میں سمجھ گیا آپ کو دال بہت پسند ہے. اگر آپ کو گوشت کھانا ہے تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مشکل تو ہے مخرج, اس سے انکار نہیں ہے, یعنی تمام حروف میں جو مشکل ترین مخرج اسی کا ہے, واد کا مخرج سب سے مشکل ہے, مشکل ضرور ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مان لو کسی سعودین سے آپ تمہاری شادی ہو گئی اور اس نے آتے ہی پہلی رات میں پوچھا کیف الحال یا شیخ, تو کہیں گے کہ لو جی قرآن پاک پڑھ رہی ہے. وہ جیسے ایک پاکستان کا آدمی دو عرب لڑ رہے تھے, سعودی عرب میں ملازمت کے لیا, دو لڑ رہے تھے عربی میں گالیاں دے رہے تھے, تو وہ قریب سے گزرا, اس نے کہا بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. تو میرے پیارے دوستو, حضرت فرماتے میرے شیخ محنت تو ہے, کون انکار کر رہا ہے, لیکن یہ محنت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی محنت کر لیں, جیسے فرماتے روزانہ 15-20 منٹ اگر دے دو تو انشاءاللہ 3-4 مہینے میں قرآن پاک سے مناسبت پیدا ہو جائے گی, سمجھ میں آنے لگ جائے گا. ایک قرآن قاری اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے کتنا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دادا اگر وہی قرآن پاک ہم پڑھیں کتنا اللہ خوش ہوں گے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں, اللہ اکبر, دل کا زنگ دھلتا ہے. اتنی تلاوت کی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ, لیکن وہ تلاوت کے فضائل موقوف ہیں کس چیز پر؟ کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے. اس کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو. وآخر دعوانا الحمدللہ, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے,
یا اللہ ہمارے دلوں کی شیشیاں جو غلاظت اور دنیا کی محبت اور گناہوں کی غلاظت سے گناہ آلودہ ہیں، خاک آلودہ ہیں، غلاظت آلودہ ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے استغفار و توبہ کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں کے برتن کو صاف فرما دیجیے، یا اللہ اس کو ایسی پاکی اور ایسی طہارت اور ایسی صفائی عطا فرما، اور ہمارے قلوب کو ایسا مزکہ مجلہ بنا جو آپ کی محبت اور شان کے لائق بن جائے، اور یا اللہ اپنی محبت کے اعمال ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیجیے. کہ میرے شیخ ایک شعر سنایا کرتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھڑا نہیں جاتا. یا اللہ اپنے کرم سے میرے پیارے مرشد صلی اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجیے، اچھے اخلاق عطا فرما، اپنی محبت اور محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے، اپنے ایمان سے کمال عطا فرما، کمال یقین عطا فرما، اور یا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما، اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا اللہ جو باتیں آپ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس پر عمل کی 100% توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی توفیق اور محبت کی شان ہم سے ہماری جانوں کو عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنی ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہماری اولاد کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور اپنی محبت کے نشر کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ اپنی محبت کے لیے ہم سب کو خاص فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما، اور آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجیے، ہماری صورت کو، ہماری سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بغیر مانگے اللہ اپنی محبت، اپنی رحمتیں، اپنی عافیتیں، نعمتیں، راحتیں دونوں جان کے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. حاضرین اور حاضرات کی جو حاجات ہیں اپنے کرم سے تمام جائز حاجات نیک ارادوں میں بامراد فرما دیجیے، اور یا اللہ برے ارادوں میں نامراد فرما، جس کی جو مشکل ہے اس کو آسان فرما دیجیے. ہمارے بڑوں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا.